بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى. ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. خواتین و حضرات، الحمدللہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج ہم اپنے اس 10 روزہ پروگرام کے 6ویں اور انتہائی اہم سیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کا زیادہ آنا ہماری دعا ہے اور خواہش ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اپنے آپ کو کسی ٹینشن میں مبتلا کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن اپنی توجہ کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے. خواتین کی طرف سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج 6ویں دن وہ خواتین جن کے بارے میں جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بے پردگی کی یہ ذمہ دار ہیں، جب ہم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام، پردے کے بارے میں احکام سننے کے لیے بلاتے ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں اس طرح جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج خواتین کی تعداد زیادہ بھی ہے اور مردوں سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں ہم آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے لیے بہت اچھی دعائیں کرتے ہیں، وہاں پر یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، جگہ میں تنگی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ سنیں. جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں بیٹھ جائے اور بالکل سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں. خواتین کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں دو خواتین بیٹھی ہوں وہ چپ نہیں رہ سکتی، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ان پروگراموں میں، بعض پروگراموں میں 15,000 خواتین ہوتی ہیں، صرف خواتین، اور بالکل اس طرح چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ محاورہ بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی. یہ مردوں سے بھی زیادہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود جانتی ہیں کہ اس وقت ہم اللہ کی بات سن رہی ہیں اور ہم انہیں ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ آپ کو ان پروگراموں میں شرکت کا دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک تو آپ قدرے مردوں سے مشکل حالات میں آتی ہیں، اور دوسرا آ کر پورا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ چپ رہتی، صبر کرتی، اس لیے آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے. تو اپنے دوہرے اجر کو ضائع نہ کریں. اس کے بعد تھوڑے آج ہم لیٹ بھی ہیں، لیکن پھر بھی کسی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہونا، بات کو توجہ سے سننا. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی کسی ٹینشن میں مبتلا نہ ہوں، یعنی آپ کے دباؤ میں نہ آؤں کہ آپ زیادہ آ گئے ہیں اور میں نے اچھی بات کرنی ہے اور مؤثر بات کرنی ہے اور میں گھسیٹ گھساٹ کے اپنی تقریر کو مسجع اور مقفع بنانے کی کوشش کروں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کے پریشر میں نہ ہوں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی اس رش کے پریشر میں نہ آئیں کسی طرح بھی، نہ زیادہ خوش ہوں اور نہ زیادہ پریشان. سادگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھیں. آپ کو یاد ہوگا، مگر صرف ان کو یاد ہوگا جو اس دن موجود تھے، لیکن جو اس دن موجود تھے ان بھی سب کو یاد نہیں ہوگا. اس لیے کہ لوگ سن لیتے ہیں، یاد نہیں رکھتے. تیسرے دن میں نے ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ غیب میں ہے اور غیب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آخرت غیب میں ہے اور اللہ اس غیب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. لیکن غیب پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ کچھ چیزوں کو اس نے ظاہر کر لیا ہے، اور جن چیزوں کو ظاہر اس نے کیا ہے وہ اس پر ایمان لانے کے لیے بہت بڑی بڑی علامتیں بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں، اور ان علامتوں اور دلائل کی موجودگی میں اللہ اور آخرت کا انکار کرنا غیر ممکن ہے. جو کرے گا وہ بے وقوف ہوگا. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ کرے اس دن کی بات آپ کو یاد نہیں تھا، آج یاد کر لیں کیونکہ یہ بڑی قیمتی بات ہے. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اپنے آپ کو پردہ غیب میں رکھ کر اپنی قدرتوں کو ظاہر کیا ہے، اور ان قدرتوں کو دکھا کر اپنی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس کی قدرتوں کے بڑے بڑے مظاہر خود انسان کی اپنی شخصیت کے اندر بھی ہیں اور کائنات کے اندر. اگر کوئی اللہ کو پہچاننا چاہے تو وہ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے، اللہ اسے مل جائے گا. اگر کوئی اللہ کو پہچاننا چاہے تو وہ کائنات میں دیکھ لے، وہ پہچان جائے گا. ایک تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی جس کو اس نے ظاہر کیا ہے، اور پورے قرآن میں اس نشانی پر غور کرنے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ اس نشانی کو دیکھو اور مجھ پر ایمان لے آؤ اور آخرت پر ایمان لے آؤ. تیسرے دن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نہ صرف اس نے اپنی قدرت کی نشانی کو ظاہر کیا ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو گے تو میری اس کائنات میں ہر چیز میری بندگی اور اطاعت کر رہی ہے، تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ اور میری بندگی اور اطاعت کرو. دیکھو تم کائنات کے الرغم ایک آزمائش میں ڈالے گئے ہو، کائنات تو اور کائنات کی ہر چیز تو میری بندگی پر توہن و کرہن مجبور ہے، لیکن تمہیں ہم نے آزمانے کے لیے ایک دائرے کے اندر نافرمانی کی آزادی دی ہے، باز آ جاؤ، عقل سے کام لو، اور اس آزادی کے دائرے میں بھی ہمارے سامنے سرنڈر کر جاؤ. اگر تم نے سرنڈر نہ کیا تو تم جہنم کی آگ کا لقمہ بن جاؤ گے، باز آ جاؤ. پھر غیب پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز کو ظاہر کیا ہے، اور وہ ہیں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس کے دین کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے، اور کوئی عقل رکھنے والا نبیوں کا انکار نہیں کر سکتا. نبیوں کی دعوت، نبیوں کی زندگی، نبیوں کی سیرت، نبیوں کا کردار، نبیوں کی قربانیاں، نبیوں کا سولیوں پر چڑھ جانا، نبیوں کا اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، انتہائی پاکیزہ کردار کا اظہار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سچے نبی. نبی کو دیکھ کر، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا وہ کسی عصبیت میں، کسی پاگلپن میں، کسی بیوقوفی میں، کسی حماقت میں مبتلا ہے، مفاد کے لالچ میں مبتلا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو جیل کا ضمیر اسے یہ نہ کہے کہ محمد سچ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خود ابو جیل نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالی نے ان نبیوں پر جو کتابیں نازل کی ہیں یہ بھی اس کی ایک ایسی نشانی ہے کہ کوئی عقل رکھنے والا ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ کا دماغ حاضر ہے، ایمان کے لیے پہلی نشانی اللہ کی قدرتیں جن کو اس نے ظاہر کیا، دوسری نشانی اللہ کے نبی جن کو اس نے ظاہر کیا ہے، تیسری نشانی اللہ کی کتابیں جن کو اس نے ظاہر کیا ہے، اور آج ایک چوتھی نشانی آپ کو بتاؤں جس سے میں خود زیادہ متاثر ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان قدرتوں سے متاثر نہیں ہوں، اللہ کے نبیوں اور کتابوں سے متاثر نہیں ہوں، لیکن میں اپنے ذہن کی بات کرتا ہوں کہ بہت بڑی نشانی اس دین حق کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سمجھنے کے بعد کوئی شخص اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ تعلیمات دینا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اخلاق میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، عدالت میں اور حکومت میں اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہے اور کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسمبلیاں، یہ سینٹ، ان کے پاس کیے ہوئے بل قرآن کی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ کہتے ہیں یہ قرآن 15 صدیاں پہلے نازل ہوا، یہ پرانا ہو گیا ہے۔ یہ پرانا نہیں، تمہاری جدید زندگی سے زیادہ نیا ہے۔ یہ زمانوں کی امامت کرتا ہے، زمانوں کے پیچھے نہیں چلتا۔ تمہارا زمانہ اور تمہاری زندگی جتنی بھی جدید ہو جائے، قرآن اس سے بھی زیادہ جدید ہے، اس سے بھی زیادہ جدید ہے۔ بے حیائی، عریانی اور برنگی کے اس ماحول میں اللہ نے جو حیا اور پردے کے احکام دیے ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور پڑھے لکھے لوگوں، ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، اپنے ذہن کو یکسو کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنے ذہنوں کو یکسو کرو، اور اس کے سفیر بن کر، اس کے مجاہد بن کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اس کے دین کا ابلاغ بھی کرو اور اس کی اقامت بھی کرو۔ یہی تمہاری خوش نصیبی ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، پتہ نہیں زندگی کا سورج کب اپنے مغرب میں ڈوب جائے گا، موت کے مغرب میں ڈوب جائے گا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو آج میں جس چیز کی طرف میں نے آپ کا دھیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن اسلام کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کی تعلیمات ہے۔ حق خود اپنے حق میں دلیل دیتا ہے، اور وہ خود اپنے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اس حیا اور پردے کے مضمون کو سمجھنے کے لیے آج ہمارا کچھ وقت قصوری صاحب لے گئے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے وقت لیا ہے، اس لیے کہ میں تو ان کو بارہا کہتا رہا ہوں کہ مجھ سے بہتر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، اپنی مصروفیتوں کے باوجود کرنا چاہیے۔ ہم تو ان علماء کے طالب علم ہیں، علماء تو یہی ہیں جنہوں نے براہ راست عربی زبان میں قرآن کو اور حدیث کو سمجھا ہے. بالکل سب علماء کو معاشرے میں انسانوں کے سمندر کے اندر اتر کر انسانوں کو قرآن اور دین سمجھانا چاہیے. تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اگر مضمون مکمل ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو دوسرا کل کر لیں گے. گھبرانا نہیں ہے، فکر مند نہیں ہونا. دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ علم ہے کہ سورہ نور جس میں پردے کے احکام ہیں، اور سورہ احزاب جس میں پردے اور معاشرت کے احکام ہیں، ان دونوں صورتوں کے نزول کا ریفرنس کیا ہے اور پس منظر کیا ہے؟ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں شریف آدمی ہوں، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، پھر بھی پڑوسی مجھ پر الزام کیوں لگاتے ہیں؟ پھر بھی دوست میری غیبت کیوں کرتے ہیں؟ پھر بھی میرے بارے میں ایسی باتیں معاشرے میں کیوں پھیلائی جاتی ہیں جن کا میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ آپ یہ فکر کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان منافقوں نے کیا کیا تھا. آپ عائشہ سے بڑھ کر ہیں، آپ کو پر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ گھبرا اٹھتے ہیں. یہ انسان بڑے عجیب ہیں، انہوں نے اپنی زبان، ان کی زبان سے عائشہ صدیقہ بھی محفوظ نہ رہی. کوئی پاکیزہ انسان ان منافقوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہتا. احتیاط کریں، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اپنے منہ سے بات نکالیں. پچھلے دنوں دوست صاحب مجھے ملے، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فلاں اس طرح کا 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 ہے، اس طرح انہوں نے آدھا گھنٹہ بغیر وقفے کے میرے سامنے تقریر کی. میں نے کہا اگر وہی کا سلسلہ نہ ہوتا تو تمہارے کردار سے عائشہ بھی نہ بچ سکتی، اتنے ظالم لوگ ہو تم، تمہیں کوئی شرم نہیں آتی دوسروں پر الزام لگاتے ہوئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیا الزام لگایا گیا؟ زبان پر نہیں آتا. اللہ کے رسول کو کس کس طرح آزمایا گیا، طائف کے بازار میں بھی آزمایا گیا، اور عائشہ صدیقہ پر الزام لگوا کر بھی آزمایا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بری بھی سورہ نور میں کیا، اور مسلمان بیٹیوں کو ان کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ مسلمان بیٹیوں پردہ کرو، حیا کرو، یہ تو پاکیزہ خواتین کو بھی یہ معاشرہ نہیں چھوڑتا، اگر تم پردے کو اتار دو گی تو سخت اذیت پاؤ گی. اس کے بعد میں بہت ساری باتوں کو تفریق کر کے سیدھے سادے طریقے سے قرآن کی وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو حیا اور پردے سے متعلق ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پردہ سمجھ نہیں آتا، کبھی ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں، کبھی کسی سیمینار میں کہتے ہیں، کبھی کوئی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. میں نے ساری باتیں ان کی بھی سنی اور پڑھی ہیں. جس کو پردہ سمجھ نہیں آتا، میں یہاں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ وہ پردہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ پردہ سمجھنا نہیں چاہتا. ورنہ قرآن نے آج کل اس ماحول میں مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل کے اس ماحول میں بڑے بڑے جرت مند لوگ بھی سٹیج پر پردے پر بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور جہاد پر بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور درمیان میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں درمیان سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم وہ بات کریں گے سیدھے سادے طریقے سے کریں گے جو قرآن کرتا ہے. ہمیں درمیان میں سے نکلنے کی کوئی ضرورت ہے. جائے بہاڑ میں جو چاہتا ہے وہ پردہ کرے اور حیا پر چلے, جو نہیں چاہتا نہ چلے. ہمیں اللہ کی بات کو ٹیڑھا کرنے اور پچیدہ کرنے اور اس میں ابہام پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سادے انداز میں پردے کی بات کو سمجھیں. یہ جو سورہ نور کی آیتیں ہم نے منتخب کی ہیں ان میں سے پہلی آیت یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلہا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تم ان بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں کی بات کرتے ہو, ان کی حرمت کی بات کرتے ہو, ان کے احترام, ان کی عصمت اور ان کی عزت کی بات کرتے ہو. ہم نے تو ان گھروں کی حرمت قائم کی ہے جن میں یہ رہتی ہیں. تم انہیں سیمنٹ کی دیواریں سمجھتے ہو, اینٹوں کی دیواریں سمجھتے ہو, واللہ یہ ہماری حدود ہیں اور ہم نے ان کی حرمت کو قائم کیا ہے. دیکھو اہل ایمان, اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اس کی رضا مندی کے داخل نہ ہونا. اجازت کا لفظ نہیں استعمال کیا, رضا مندی کا لفظ استعمال کیا. حتی تستانسو, یہاں تک کہ تم ان گھر والوں کی رضا مندی حاصل نہ کر لو. اگر وہ بظاہر اجازت دے رہے ہوں لیکن تمہیں یہ محسوس ہو کہ اس وقت میرا آنا اسے ناگوار ہے تو پلٹ جاؤ, گھر میں داخل نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے گھر جاؤ اور اجازت لینے کے لیے, رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو, سامنے کھڑے نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک ان گھروں کی حرمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والے اس کو پتھر مار کر اس کی آنکھ نکال دیں تو ان پر کوئی مذائقہ نہیں. اور یہ بسنت جو تم مناتے ہو, گھروں کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہو, گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر ناچتے ہو, اور ہر اس کام کو پروموٹ کرتے ہو جس میں اسلام کی دشمنی ہے. اور تمہیں کس نے اجازت دی ہے, کس نے اجازت دی ہے؟ تم بغیر اجازت کے تم نے ہر گھر کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے. تم نے چار دیواریوں کو توڑ کر سارے چینل لوگوں کے گھروں کے اندر داخل کر دیے. کس سے تم نے پوچھ کر یہ کام کیا ہے؟ بے حیائی کے سارے چینل تم نے بغیر پوچھے لوگوں کے گھروں کے اندر داخل کر لیے. اے ایمان والو, اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں اس کی رضا مندی حاصل کیے بغیر اور سلام کیے بغیر میں داخل نہ ہونا. اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا خیال رکھو. یہ بار بار قرآن جو کہتا ہے, آپ اس پر غور کریں, ذالکم خیر لکم. ہم جو تعلیم تمہیں دیتے ہیں, جو حد مقرر کرتے ہیں, جو حکم کرتے تم پر, جو حکم تمہیں دیتے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے ہوتا ہے، تمہاری پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے، تمہارے لیے ہوتا ہے. اور اگلی آیت دیکھیں، میں تو وہ آیت پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کمال ہے. کمال ہے.
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ.
اگر ان گھروں میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، گھر خالی ہیں. دیکھیں لوگوں، تمہاری پرائیویسی کا اللہ کو کتنا خیال ہے. اگر کسی کو یہ علم ہو کہ یہ تو پنڈی گئے ہوئے ہیں، کوئی مرد اور عورت اس گھر میں نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، کسی پڑوسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس خالی گھر میں بھی داخل ہو. اس لیے کہ اللہ لوگوں کی رازداری کو، پرائیویسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، آپ کہیں گئے ہوئے ہوں اور آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں رہائش اختیار کر لے آپ کی غیر موجودگی میں، تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا. اس لیے کہا کہ کوئی بھی نہ ہو تو بھی گھروں کے اندر نہ جانا.
وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
اور اگر گھر والے تمہیں کسی وقت کہیں کہ پلٹ جاؤ تو پلٹ جایا کرو. بعض اوقات گھر والے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے گھر آئے، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے گھر ہمارا ایک دوست گیا تو اس نے کہا کہ اس وقت میں فارغ نہیں ہوں. تو اس نے بڑا محسوس کیا کہ کمال ہے، میں آیا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ میں اس وقت فارغ نہیں ہوں. اور اس نے واقعی بڑا محسوس کیا، اس لیے کہ ہم تو اس طرح عام طور پر نہیں کرتے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تجھے کیا تھا اس وقت جب تو نے اس کو کہہ دیا، حالانکہ وہ تو ہر وقت ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، تو اس کو تو نے کیوں کہا کہ اس وقت آپ چلے جائیں؟ تو کہنے لگا کہ اس وقت میرے رشتہ دار گھر آئے ہوئے تھے اور زبردست لڑائی ہو رہی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ دوست میرے گھر کی لڑائی سنے. اللہ نے یہ حق تمہیں دیا ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت پلٹ جاؤ، اور یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اس کا دین بڑا فطرتی، بڑا نیچرل اور بڑا ہی قابل عمل ہے. بلکہ یاد رکھیں، میں یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی قابل عمل دین ہے تو وہ صرف دین اسلام، صرف دین اسلام. قابل عمل بھی یہی ہے اور اپنی تعلیمات میں مکمل بھی یہی ہے، باقی سب ادھورے ہیں، ناقابل عمل ہیں اور بالکل امیجنری ہیں اور فضول ہیں. قابل عمل کوئی دین اگر ہے تو وہ صرف اللہ کا دین ہے. اس لیے وہ کوئی ایسی تعلیم نہیں دیتا جو ان نیچرل ہو. اس لیے آگے فرمایا،
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.
کوئی حرج نہیں ہے، کچھ گھروں میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. کچھ چار دیواریاں ایسی ہیں جو کسی کی رہائش گاہیں نہیں ہیں، وہ کسی کا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے ہی لیے بنائے گئے ہیں، دفتر ہیں، ہسپتال ہیں، مسافر خانے ہیں، سرائیں ہیں، یہ سب تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، ان میں تم بغیر اجازت کے جاؤ. لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہاں تو دس دس سنتری ہوتے ہیں. یہ تھانا جو ہماری چاکری کے لیے بنایا گیا ہے، بالکل ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، اس تھانے لوگ دس دس گھنٹے انتظار کرتے ہیں، کوئی اندر داخل نہیں ہونے دیتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا یہ تو تھانے دار ہے.
visit tasqeer.org